اس کا اب اگلی سورت جو شروع ہو رہی ہے سورہ جمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم. اس سورت میں وہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جو فدائین درکار ہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فدائین کیسے تیار کیے تھے، آئندہ کے لیے یہ لوگ کیسے جو ہے ان کی یہ تربیت ہوگی، کیسے تیار ہوں گے. یہ مضمون ہے سورہ جمعہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی جو چیز بھی ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وہ اللہ کون؟ الملک، وہ بادشاہ حقیقی ہے. القدوس، بہت ہی پاکیزہ ذات، انتہائی پاک پاک. العزیز، زبردست غلبے والا. الحکیم، کمال حکمت والا. اور اس نے ہب الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ جس نے مبعوث فرمائے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ان پڑھوں میں سے، انہی میں سے. عرب کے سارے وہ لوگ نہ ان کے پاس کوئی کتاب نہ رسول، امیین، اور انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا. یتلو علیہم آیاتہی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ان پر اس کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے. ویزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ فرماتے تھے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ انہیں تعلیم فرماتے تھے کتاب کی اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے. یہاں پر آپ غور کیجئے، جو تو شروع سے اس پروگرام میں الحمدللہ شریک ہیں، ان کے علم میں ہوگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بنیادی کام جن کے ذریعے سے انہوں نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کرنے کے لیے فدائین تیار کیے تھے، وہ یہ چار بنیادی کام ہیں. اور یہ قرآن مجید میں اس سے پہلے تین مرتبہ آ چکے ہیں. یہ بات میں بار بار عرض کر چکا ہوں، دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں نئے شرکا کے لیے، کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم دو مرتبہ یا دو سے زیادہ مرتبہ دہرا کر ضرور آتے ہیں. تو جو بات اللہ تعالیٰ چار مرتبہ ریپیٹ کر رہے ہیں، اس کی اہمیت آپ خود سمجھیے کہ کتنی زیادہ. اور یہ چار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، ان کے حوالے سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ ان چاروں کا ایک گہرا تعلق اللہ کی جو چار صفات یہاں پہلی آیت میں بیان ہوئی ان کے ساتھ بھی. وہ اللہ تعالیٰ الملک ہے، بادشاہ حقیقی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہی، اس بادشاہ حقیقی کے رائل آرڈرز، رائل پروکلیمیشنز، شاہی فرمان، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ یہ صرف آیات ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو بادشاہ حقیقی ہے، یہ اس کا ہمارے نام، اس کے احکام ہیں، اس کے فرامین ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے، ان پر اس کی تلاوت کرتے تھے. اور تلاوت کا مفہوم جو بار بار عرض کیا جا چکا ہے، ہمارے ہاں تلاوت کو محدود کر لیا گیا ہے کہ جناب اگر کوئی بہت خوش الحانی کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ کسی دوسرے کو قرآن پڑھ کے سنائے تو کہیں اس پر قرآن کی تلاوت یہ کر رہا ہے. تلاوت کے مفہوم میں یہ بات بلٹ ان ہے کہ اس کا لغوی معنی ہے ٹو فالو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، پیچھے پیچھے چلنا. تو تلاوت کرنے والا خود بھی اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اور جن پر تلاوت کی جا رہی ہے ان کو بھی فالو کرا رہے تھے. اگلا کام، اگلی صفت اللہ کی، القدوس، اللہ تعالی انتہائی پاکیزہ، سراسر پاکیزگی. اور اس نے اپنے بندوں کے حق میں شفقت فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ وہ اس قرآن کے ذریعے سے ویزکیہم، ان انسانوں کا تزکیہ فرمائے، انہیں بھی جو ہے پاکیزہ بنائے. کس چیز سے؟ اسی قرآن سے. تزکیہ نفس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اسی قرآن کے اندر ہے. شفاء لما فی الصدور، یہ تو سینوں کے سارے رگوں کے لیے جب شفا ہے تو نفس کہاں ہے اور باطنی امراض کہاں ہیں؟ ان سب کے لیے شفا اسی قرآن میں موجود. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ انہیں کتاب کی تعلیم فرماتے ہیں. کیونکہ العزیز ہے, وہ غالب ہے, زبردست ہے, تو اس کے احکام شریعت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو تعلیم فرماتے ہیں. اور وہ ذات الحکیم ہے, اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان انسانوں کو صرف احکام ہی نہیں بتا رہے بلکہ ان کی والحکمہ, ان کی حکمتیں بھی ان کے اوپر واضح کر رہے ہیں. اور اللہ کے تو قربان جائیے, اللہ تعالیٰ نے تو اس کتاب میں آپ نے نوٹ کیا, اگر روزے کی فرضیت ہم پر کی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے, اگر اتنی بھی بات ہوتی تو کیا کم تھی؟ اللہ کہہ رہا ہے روزہ فرض ہے, وہ فرض ہے, لیکن اس نے ساتھ اس کی حکمت بھی بتائی, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقویٰ حاصل کر لو. اسی طریقے سے اگر اس نے نماز فرض کی ہے تو وہ تو صرف اس کا کہنا کافی ہے کہ وہ فرض ہے, لیکن اس کی قربان جائیے کہ سورہ طہ میں وہ بتاتا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری, نماز کیوں قائم کروں؟ نماز قائم کروں میری یاد کے لیے, مجھ سے اپنا لائف کانٹیکٹ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے, کہ سرکشی نے کر دیے دندنے نکوشے بندگی, اور سجدے میں گرے لوہے جبیں تازہ کریں, پھر سے اللہ کے ساتھ ایک زندہ تعلق اس کو استوار کریں. تو ہر ہر حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ حکمتیں بھی وہ واضح فرمائی اس قرآن کے ذریعے سے بھی اور اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے بھی. تو یہ چار کام ہیں جن کے ذریعے سے وہ نفوس جو کہ اس انقلاب کے لیے, اس جو ہے مشن کے لیے, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے درکار ہیں, وہ تیار ہوں گے. اس سے آپ مزید سمجھیں گے کہ آپ کو یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی خدا نخواستہ ہمارا کوئی دنیاوی یا مادی مفاد اس سے وابستہ ہے کہ ہم یہ سارا پروگرام جو ہے صرف اسی لیے کنڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کچھ اسٹوڈینٹس مل جائے, اور ہماری کوئی اس سے اللہ کا شکر ہے ایک پائی کا بھی ہمارا جو ہے وہ کوئی اس سے اپنا کوئی مادی مفاد نہیں, ہم تو اپنے پاس سے پیسے لگا کے آپ تک جو ہے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ نوٹ تو کیجئے کہ قرآن مجید میں کتنا فوکس ہے, کتنا ایمفیسس ہے کہ اگر تمہیں تبدیلی لانی ہے, اگر تمہیں صحیح رخ اختیار کرنا ہے تو یہ چاروں کام. اب یہ چار کام کرنے کے قابل امتی کب ہوں گے؟ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو نہیں ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے وہ امتیوں کا کام ہے کہ نہیں؟ تو اس کے مطابق یہ چاروں کام ہر امتی کو بھی اپنی ہمت, استطاعت اور وسعت کے مطابق کرنے کے نہیں کرنے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے, تو اسے بھی دوسروں پر ان آیات کی تلاوت کرنی چاہیے, اسے بھی اپنا تزکیہ کرتے ہوئے دوسروں کے تزکیے کے لیے بھی جو ہے کوشش کرنی چاہیے, اسے بھی کتاب اور حکمت, اس کے ساتھ احکام اور حکمتیں خود سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانی چاہیے. کیسے اس قابل ہوگا انسان اگر اسے یہ کلام, اس کا متن بھی پڑھنا نہیں آتا ہے, اس کے اگلے مراحل تک کیسے پہنچے؟ اس کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم اپنا وقت فارغ کریں. اور فرمایا کہ ان کاموں میں ان قبل لفی ضلال مبین, اور اس قرآن سے پہلے تو اگر وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن صرف ان کے لیے پڑھ کر نہیں سناتے ہیں بلکہ ان کے لیے بھی جو ان سے ابھی ملے بھی نہیں ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی شرح, تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی کی قوم, ایرانی, اسی طریقے سے اجمی جو غیر عرب ہیں, غیر امیین, آخرین میں تو سارے کے سارے آئیں گے نا, آخرین میں تا قیام قیامت تک آنے والا آخری انسان جو ہے وہ اس آخرین میں شامل ہے. کون پہنچائے گا وہاں تک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا. اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ قرآن صرف عربوں کے لیے نہیں نازل ہوا, یہ قرآن تو جو بعد میں آنے والے ہیں, جو ان سے ابھی ملے بھی نہیں ہیں, لما یلحقوا بہم, یہ ان کے لیے بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے. تو اس کے لیے اب یہ چاروں کام یہ ہمیں کرنے ہوں گے, جن جو وارث قرآن بنائیں گے, جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اہل القرآن, قرآن والوں کا خطاب دیا ہے, لا تتوسد القرآن, اس قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا بلکہ اس کو چہار دانگے عالم میں عام کرنا. وہ العزیز الحکیم, اور وہی بڑا غالب اور کمال حکمت والا ہے. اور یہ تو ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے, وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے.
اتنا بڑا اس کا فضل اور اتنی زیادہ اس کی ناقدری کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس.
واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اگر اس کی قدر نہ کرو تو پھر پچھلی قوموں کا حال دیکھ لو.
مثل الذین حملوا التوراۃ,
وہ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے.
ثم لم يحملوها,
اور پھر انہوں نے اس کو اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کیا کہتا ہے, جو وارث کتاب ہیں اگر وہ کتاب سے وابستگی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں, کما کل الحمار, تو ان کی مثال تو اس گدے کی سی ہے, یحمل اسفارا, جو کہ کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے.
کتاب سے وابستگی کا حق ادا کریں تو کتنے اونچے درجے ہیں, اور نہ کریں تو کتنی بری, انسانوں سے گر کر جانوروں کی سزا پڑ جائے. جیسے گدے کے اوپر آپ نے کتنی بھی کتابیں لا دیں, اس سے وہ کوئی عالم فاضل تو نہیں بن جائے گا. مطلب کیا ہے کہ وہ جو کتاب دی ہے اگر اس کو پڑھا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں, عمل ہی نہیں کیا, دوسروں تک پہنچایا ہی نہیں, تو کیا کیا؟ اندازہ تو کریں گا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے. اپنے اندر ہم جھانکے, where do we stand, قرآن تو ہم سے ایڈریس کر رہا ہے نا, بتا رہا ہے. یہ مثال اگر صرف دوسروں کی سمجھ کر پڑھ جائیں تو بڑی محرومی ہوگی. پھر تو یوں سمجھیے کہ ابھی تک جاگنا جو ہے وہ صرف رب جگہ ہی ہوا. اگر یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. فرمایا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. اپنے زبان سے نہیں جھٹلایا تو اپنے عمل سے جھٹلا دیا. اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر جا کے اور دیکھے کہ میرے کتنے اعمال اور افعال اور کردار ایسے ہیں جو اللہ کی ان آیات کو جھٹلانے کے مترادف ہیں. واللہ لا یہد القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ایسی ظالموں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. قل یا ایھا الذین ھادوا, اور اب یہودیوں کا تذکرہ جو اپنے آپ کو بہت کہیتے, اور اسی میں ہی جو ہے وہ ہمارے لیے بھی جو ہے, اب میں نے عرض کیا کہ ان کا تذکرہ بطور نشان عبرت ہے. ان سے کہیے کہ اے وہ لوگوں جو یہودی ہو, ان کام تو منہ کو مولیا اللہ من دون الناس, اگر تمہیں یہ زوم ہو گیا ہے, اگر خوش فہمی ہو گئی ہے کہ تم ہی اللہ کے خاص دوست ہو, چہیتے ہو سارے لوگوں کو چھوڑ کر, اللہ تو تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہے, تو فتح منا بول بہت ہو ان کم تم صادقین, تو ذرا موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. دوست سے ملاقات کے لیے تو بے چین ہونا چاہیے. رب ان کو چھوڑ کر اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیجیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی وی آر دا پریولیج, وی آر دا چوزن پیپل, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں, تو یہ مرنے کو ہمارا دل کرتا ہے؟ ذرا موت کی تمنا کرو. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم, کیوں نہیں کریں گے وہ کبھی بھی, ہرگز جو ہے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے اس کی کبھی بھی, بسبب ان کے عملوں کو جو انہوں نے آگے بھیجے, اپنے ہاتھوں سے جو کچھ آگے بھیجا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہیں اس کا دل ہوتا ہے. اگر تو وہاں کی تیاری میں زندگی گزاری ہو تو انسان تو کہے گا جتنی جلدی جہاں سے جان چھوٹ جائے یہ جمیلوں سے اور وہ ابدی راحتوں کی طرف جتنی جلدی میں چلا جاؤں ٹھیک ہے. المیہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے آپ کو ٹوٹلی انویسٹ کر دیا اس دنیا میں, پانچ سٹیجز جو آج آغاز میں پڑھ لیں, لائبوں و لہبوں و زینتوں و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد, ساری زندگی تو ہم نے ضائع کر دی اس میں, اب جانے کا دل کیسے کرے گی؟ سارا کچھ اس دنیا میں لگایا ہوا ہے تو اس لیے, اور نظر آ رہا ہے کہ پلے کچھ ہے نہیں ہے. اپنے اندر انسان جھانکتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو میں نے وہاں کے لیے تو کچھ تیاری نہیں کی, اگر ابھی اسی لمحے فرشتہ آ گیا تو کیا بنے گا؟ اس لیے فرمایا کہ وہ کبھی بھی اس بات کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان کاموں کے, ان عملوں کے, اور جنہوں نے واقعی وہاں کی تیاری میں زندگی گزاری ہے ان کو تو کہتے کل کا آج آ جائے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے.
قل ان الموت الذي تفرون منه, ان سے فرما دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو, بھاگتے ہو, فانه ملاقاتكم, وہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی. صرف وہ یہودی فرار اختیار کرتے ہیں یا ہم بھی کرتے ہیں؟ میں آپ کو اس کا ایویڈنس دیتا ہوں. خدا نہ خواستہ کسی جگہ میت ہو جائے, وہاں پر جو تعزیت کے لیے جو لوگ جمع, ایون نماز جنازہ کے لیے, اور اگر ابھی نماز میں کچھ وقت ہے, تو کتنے لوگ ہیں جو آخرت کو یاد کرنے کی بات کریں گے؟ کتنے ہیں جو یہ جانے والے کے لیے کوئی اچھے کلمات, اور اپنے لیے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی کوئی آسانی کر دینا؟ فوراً سیاست کی بات, فوراً جو ہے کاروبار کی بات, فوراً پلاٹ کی بات, تو یہ کیوں؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ امیڈیٹ, یعنی گویا کہ اس سے ہمیں, ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ جو موت جو ہمارے لیے, کسی کی موت ہمارے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بن جائے, بلکہ اس کی بجائے جلد از جلد اخبارات, رسائل, ان چیزوں کے اوپر جو ہے جہاں پر جو تعزیت کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سارا وقت بجائے اس کے کہ اللہ کو یاد کرے, کچھ جانے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرے, وہ زیادہ سے زیادہ انہی مشغولیات کے اندر بس ایک رسم ہے جو پوری کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس موت, اور کسی جگہ پر اگر تھوڑی دیر کے لیے ایسی بات شروع ہو جائے, اوکے, ٹاپک امیڈیٹلی چینج کر دیں گے. ان الموت الذی تفرون منہ, بے شک وہ موت جسے تم فرار اختیار, جس کا تذکرہ بھی کرنا گوارا نہیں کرتے ہو, انہ ملاقاتکم, وہ تو تم سے مل کر رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے ایک ایسی ہستی کی طرف جو جاننے والی ہے ہر چھپی اور کھلی چیز. فینبئکم بما کنتم تعملون, تو وہ تمہیں جتلا دے گا, آگاہ کر دے گا جو عمل تم کرتے رہے تھے, وہاں پر جا کر جو ہے یہ ساری حرکتیں سامنے آ جائیں گی. اب اس کے بعد اگلا رکوع جو ہے اس میں نماز جمعہ, اس کی کیا اہمیت؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اے ایمان والو, جب تمہیں پکار لگائی جائے, یعنی آزان دی جائے نماز جمعہ کے لیے, فسعوا الی ذکر اللہ, تو دوڑو, لپکو, تیزی اختیار کرو اللہ کے ذکر کی طرف. یہ جمعہ جو ہے, یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو امت مسلمہ ہے, اس کے لیے یہ اس سے ہفتہ وار اجتماع, پر اس کی اصل مقصد جو ہے, اگر دین غالب ہو تو یہ جمعہ ہر گلی میں دو دو تین تین جمعے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, بلکہ جمعہ شہر کی کسی مرکزی مقام پر, مرکزی جگہ پر. اور جمعے کا امام پتہ کون؟ کوئی کرائے کا خطیب یا امام نہیں, بلکہ گورنر, یا چھوٹا شہر ہے تو اس کا جو ہے کمشنر یا ڈپٹی کمشنر, یہ وہاں کا امام. اس لیے کہ یہ پوری مسلم کمیونٹی کی ویکلی گیدرنگ ہے, اور اس میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں کیا کرتے تھے؟ کان یقرأ القرآن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے. ویذکر الناس, اور لوگوں کو یاد دہانی اور تذکیر فرمایا کرتے تھے. گویا کہ یہ تعلیم بالغاں, ایڈلٹ ایجوکیشن کا ایک پرپیچوئل سسٹم, کہ جس میں مسلسل طور پر قرآن مجید کی یہ غذا, یہ ویکلی سطح پر جتنے امپورٹنٹ ایونٹس اس ہفتے میں ہوئے ہیں جو کہ اجتماعی مصلحت کے ہیں, وہ بھی لوگوں کو اس کے بتایا جائے, اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی گائیڈنس اور اللہ کی یاد دہانی, یہ اصل میں جمعے کا اصل پرپز. لیکن جب دین مغلوب ہو, مذہب کی سطح پر ہو, تو پھر گلی گلی میں چار چار جمعے, اور ہر جگہ پر نور و بشر کا جھگڑا. آپ نے مشاہدہ کیا کبھی کہ جناب جمعے کے جو خطیب بیٹھیں گے, آغاز میں وہ تبرک کے لیے آیت کی تلاوت ضرور پڑھیں گے, کریں گے آیت کے چند آیات, اس کے بعد مشرق و مغرب کی باتیں, حکایات, روایات, قصے, اور وہ جو آیت پڑھی گئی تھی اس کا ترجمہ یا تشریح, اس کی بھی نوبت شاید ہی کبھی کبھی آتی. یہ معاملہ جو ہے اس طریقے سے ہم نے جو جمعے کی اصل غرض ہوگا تھی, اور اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں اب رجحان یہ ہو گیا ہے کہ جناب جب خطیب صاحب فارغ ہو چکے اور وہ جو جمعے کی دوسری آزان کے قریب قریب جو ہے وہ معاملہ پہنچ چکا ہو, اس وقت جو ہے دو چار پانچ منٹ پہلے جو ہے, حالانکہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جب تمہیں جمعے کے لیے پکارا جائے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اور اللہ کا ذکر یہ دونوں چیزیں, خطبہ میں نے بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اللہ کا یہ قرآن ہوتا تھا. نماز اس میں کیا چیز پڑھی جاتی, اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تو فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا یہ کلام ہے, اس کے ذریعے سے تمہیں کوئی اللہ کا جو بھی تمہارا نمائندہ ہے وہ تمہیں یاد دہانی کرائے اس خطبے میں. اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے چار فرض جو ظہر کے تھے وہ کم ہو کر دو رہ گئے, لیکن ہمارے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خطبے میں پڑھا کیا جا رہا ہے. اور پڑھا بھی وہ ماشاءاللہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اور اتنے مختلف انداز سے پڑھا جاتا ہے کہ وہ آپ بڑا غور سے توجہ سے بھی سننا چاہیں تو اس کم ہی پتہ چلے گا کہ اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے. اس لیے کہ اکثر و بیشتر تو پڑھنے والے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, وہ تو ایک گھٹی رہتا ہے الفاظ ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں. باقی معاملہ جو ہے ہمارا تو وہ اتنا جو ہے گر چکا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, اور روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں. اصل تو المیہ تو یہ بن چکا ہے. اینی ہو, تو اس لحاظ سے یہ جان لیجئے کہ شرعی طور پر یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جمعے کی اذان, اور وہ دوسری اذان نہیں اذان اول, جب جمعے کا وقت شروع ہونے کی اذان دی جا رہی ہے اس وقت سے لے کر اور جمعے کی نماز کی ادائیگی تک سارے کاروبار دنوی حرام ہیں. اور یہ میں پہلے بھی اپنا احساس اور تاثر آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ آج ہماری جہالت اور لاعلمی, عوام الناس کی بات نہیں کر رہا, ایلیٹ کلاس, آپ کے جو بڑے بڑے جو ہے جو بزنس اینڈ پروفیشنل اینڈ آفیشل آرگنائزیشن ان کے ہیڈ کی بات کر رہا ہوں, انہیں اس کا احساس اور شعور ہی نہیں ہے کہ اب اللہ کے مرادی نے صدا لگا دی اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب وہاں سے آواز آ جائے تو پھر اب تمہیں سوائے جمعے کی تیاری کے اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اگر تم آلریڈی تیار نہیں ہو, ورنہ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بائی دیٹ ٹائم یو شوڈ بی ان دا موسٹ. لیکن ہم اس کے بعد بھی گھنٹوں, بلکہ کتنے جگہ پر تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ توفیق ہی نہیں ہوئی, اور کہیں آ بھی رہے ہیں تو آخری وقت میں بھاگتے دوڑتے ہوئے جب خطبہ بھی گزر چکا اور اس کے بعد جو ہے وہ دو فرضوں میں شرکت ہوئی ہے واپس لے چلتی ہے. یہ ہے ہماری جو ایمانی اور عملی کیفیات ہیں, ان کا ذرا تجزیہ اور جائزہ کرتے ہوئے ساتھ چلے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا بات کر رہا ہے, ورنہ تو محض بس الفاظ آپ پڑھیے اس سے یقیناً ثواب ضرور حاصل ہوگا, لیکن یہ ساری ہدایت اور کمی اور کوتاہی کہاں کا پانی کہاں مر رہا ہے. اور جان لیجئے کہ جب تک یہ ذمہ داران ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, عوام الناس کی اپنی جو ہے اعمالکم ہم مالکم, جو تمہارے عمل ہیں حرکتیں ہیں وہی تمہارے اوپر حاکم, تو اس لحاظ سے ان ساری کیپیبلٹیز کو جو ہے دیکھتے چلے جائیے, ان پریشانیوں کو ہمارے پتہ ہے. تو بہرحال اس میں کوشش پوری یہ ہونی چاہیے, خود بھی کریں اور جن کو نہیں پتا ہے ان تک بھی اس پیغام کو پہنچائے. ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی ہر چیز میں جو کہ بزنس کاروبار اور اس سے دنیاوی مفاد یہی پیش نظر رہتا ہے, اس لیے ان سارے مواقع کو بھی ہم اس طرح سے اگنور کر دیتے ہیں کہ بس دنیا کا عارضی سا فائدہ, کوئی 2% کے فائدے کے لیے ہم نے اللہ کی اتنی بڑی برکت والی چیز کو چھوڑ دیا. اور حکم کیا ہے کہ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ, جو بھی کاروبار ہے اس کو چھوڑ دو. یہ کاروباری تو ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ حَلَا دُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, دردناک عذاب سے بچنا ہے تو تجارت اللہ بتا رہا ہے. اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ کا حکم, وہی بات الملک بادشاہ حقیقی کا آرڈر, اور کس گھرانے سے ڈیفائی کر رہے ہو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اگر جانتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو, زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, لیکن وہاں پر بھی صرف اسی میں نہ لگے رہ جانا, اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. یعنی نماز کے اختتام کے بعد اب تمہیں کاروبار دنیا میں تم جا سکتے ہو, لیکن ہر آن ہر گھڑی یاد رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اور اس کے ساتھ اپنا دلی تعلق جو ہے وہ کسی وقت بھی اس کو کمزور نہ ہونے دو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے دیکھا کسی تجارت یا کھیل تماشے کو تو ان فضو علیہ آپ کی طرف سے بتا رکھوں کا قائمہ آپ کو چھوڑ کر وہ منتشر ہو گئے تتر بتر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے چھوڑ گئے. یہ اس وقت چونکہ مدینہ طیبہ میں کوئی ذرا قحط سالی وغیرہ کا معاملہ تھا, کوئی تجارتی قافلہ آیا اور اس کے اب جب قافلے آتے تھے تو ان کی کوئی گھنٹیاں ونٹیاں بچتی تھی, اس وجہ سے کچھ لوگوں سے یہ کمزوری ہوئی کہ وہ یہ سوچنے کے لیے کہ کہیں سامان ختم نہ ہو جائے وہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو وہ چلے گئے چیزوں کی خریداری کے لیے. تو اللہ نے اس پر تبصرہ فرمایا ہے کہ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ, ان سے فرما دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے, بہت بہتر ہے اس سارے کھیل تماشے سے اور تجارت سے. یعنی کتنا فوکس ہے کہ تم ان اوقات کے اندر کسی تجارت کسی اور دنیاوی مشغولیت میں پڑ کر اللہ کے پاس جو اجر ہے اس کو ضائع نہ کرو. یہ سب کچھ تو تم کتنا بنا لو گے, کتنا کما لو گے, یہ سب کا سب ما عندکم ینفد, سورہ نحل میں پڑھا ہے, جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو اللہ یہاں اللہ فرما رہا ہے قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ, جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بڑھ کر ہے, بہتر ہے اس تماشے سے اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین, اللہ ہی سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. تمہیں کیوں فکر ہے کہ کیا یہ نماز جمعہ کے لیے یا اپنی ساری مصروفیات کو تج کر کے اگر چلے جاؤ گے تو اسی سے تمہارے لیے رزق میں کمی ہو جائے گی؟ سارا رزق تو وہ دے رہا ہے. یہ ہے معاملہ ہمارا, کتنی اللہ تعالیٰ نے پریگمیٹک کمنٹری کی ہے ہمارے حال کے اوپر. یہ صرف ان کا واقعہ سمجھ کر نہ پڑے, ہمارے ہاں کتنی عظیم ترین اکثریت ہے جو اس جمعے کی نعمت سے بھی محروم ہے اور جو اس وقت بھی جو ہے اپنے انہیں دھندوں میں لگی ہوئی ہے. یہ اصل میں تو ان کے لیے ہدایت ہمارے سامنے آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ کم